وعلى آله وصحبه اجمعین و بعد، حدیث کے بارے میں جو ہمارا درس چل رہا ہے جامع العلوم الحکم کے تعلق سے، حدیث جبرائیل کی شرح آپ کے سامنے چل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ایک عام آدمی کی شکل میں جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، باہر کا کوئی آدمی سمجھے لوگ، انتہائی سفید کپڑے میں اور انتہائی جو ہے صاف ستھرے، اس طرح سے کہ کہیں گرد و غبار کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بال پر بھی بال بالکل جو ہے کالے، انتہائی جو ہے سیاہ، کہیں بھی گرد و غبار کا کوئی نشان نام و نشان نہیں تھا. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے قریب بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد آپ سے سوال کیا بڑی اپنائیت کے ساتھ، تو اسلام کے بارے میں سوال کیا تو اسلام کے ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد جو ہے اقامت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، جو اسلام کے ارکان ہیں اسی کا آپ نے جواب دیا تھا. ایمان کے بارے میں سوال آیا تو ایمان کے جو ارکان ہیں، چھ ارکان آپ نے وہ بیان کیا اور کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اس بات کا ایمان رکھو اللہ ایک ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، یہ بیان فرمایا جو ایمان کے ارکان ہیں. اس کے بعد سوال کیا گیا تھا احسان کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ شعور نہیں آ پا رہا ہے تو اتنا احساس بہرحال رہنا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اس کی بھی میں نے آپ کے سامنے شرح کر دی تھی. اس کے بعد قیامت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مل مسول عنہا بعلم من السائل، کہ سوال کرنے والے سے زیادہ جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، یعنی نہ سوال کرنے والے کو علم ہے اور نہ جواب دینے والے کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے. اور اس کے بعد یہ سوال کیا گیا قیامت کی علامتوں کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تلد الامت ربتها، کی لونڈیاں اپنے مالکن کو جنیں، وان تر الحفاۃ العراۃ رعاء الشاۃ یتتاولون فی البنیان، اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن رہنے والے اور ننگے پیر رہنے والے بکریوں کے چرواہے یا اونٹوں کے چرواہے، ان کو دیکھو گے کہ یہ لوگ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیں گے تو سمجھو قیامت قریب ہے. یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی. اور بھی کچھ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں اور کچھ باتیں ان چند دروس میں جلدی ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے، چند دروس میں انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گے. اس کے بعد جو بڑی علامتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کا درس کچھ طویل آپ کے سامنے آئے، جس کے بارے میں کافی لوگوں کے سوالات رہتے ہیں، جو بڑی بڑی علامتیں ہیں قیامت کے تعلق سے، جو بالکل قیامت کے قریب آنے والی ہے. لیکن چھوٹی علامتوں کے تعلق سے جو بعض حدیثیں اور بھی ہیں، ان میں سے چند حدیثیں آج آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ حتى تقتتل فئتان عظیمتان، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑی جماعتیں یہ لڑنے لگیں گی. تکون بینہما مقتلۃ عظیمہ، ان دو جماعتوں کے درمیان بڑی جنگ ہوگی، بڑی جنگ ہوگی. بڑی جنگ کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور کہا ودعواہما واحد، اور ان دونوں کا دعویٰ ودعواہما واحدۃن، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا لیکن جنگ بہت بڑی ہوگی. یہ جو حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ لا تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان عظیمتان، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑی جماعتیں لڑ لیں. یہ دو بڑی جماعتیں لڑ لیں جو اشارہ کیا گیا حدیث میں، اس میں یہ کون سا اشارہ ہے، گزر چکا ہے یا نہیں گزرا، اس کے بارے میں شرح کی جاتی رہتی ہے. تو وہ شرح میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ اس کی شرح کرتے ہوئے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد ہے جنگ صفین. جنگ صفین جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہ جنگ پیش آئی تھی اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے، جنگ صفین کی طرف، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑی جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں، اور جنگ بھی بڑی، بہت بڑی جنگ ہوگی، عظیم جنگ ہوگی، اور اتنی بڑی جنگ یہ ہوگی کہ دونوں طرف سے کافی خونریزی بھی، یعنی کافی لوگ مارے جائیں گے، اور بہت ہی عجیب بات ہوگی کہ دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، ہر ایک کے اپنے حق ہونے پر، یعنی اپنے کے حق ہونے کا مسئلہ رہے گا، اور یہ کہ حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اس طرح کا دعویٰ بھی ان کا ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اشارہ ہے جنگ صفین کی طرف. جنگ صفین میں ہوا کیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مطالبہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ لوگ جو کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کو کہا گیا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم پہلے بدلہ لیں گے، اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر خلیفہ ہونے کی بیعت کریں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کی بات پیش کی تھی، کیونکہ شام کا پورا علاقہ اس کے یہ امیر تھے، اور پورا یہ علاقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں ہی تھا، ان کے ساتھ پوری فوج تھی شام کی، تو بڑی فوج بھی تھی اور بڑا علاقہ بھی ان کے ہاتھ میں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات جو ہے صاف صاف کہہ دی کہ ہم اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے جب تک آپ ان کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے. اس کے سمجھنے کے لیے بھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی تمہید مانتا ہوں. یہ اہم چیزیں ہیں، یہ جو لڑائیاں وغیرہ ہوئی تھیں صحابہ کے دور میں، اس کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے جب اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ لڑائیوں کے تعلق سے کوئی غلط بات نہیں آئے گی صحابہ کرام کے بارے میں، کہ کوئی یہ سوچے کہ یہ تو آپس میں لڑتے تھے یا اس طرح کی باتیں ہوئی، تو ایسا کچھ معاملہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. تو اس کی پوری کیفیت سمجھ لیجئے کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ جیسے یہودیوں نے عیسائی مذہب کو پہلے برباد کیا تھا، عیسائی مذہب کو خراب کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی تھے، جو اصل عیسائی مذہب پر قائم تھے، یا کہیے جن کو قرآن نصارہ کہتا ہے، تو ہم کو نصارہ ہی کہنا چاہیے، نصرانی لوگوں کا جو معاملہ ہے اس کو بگاڑا تھا یہودیوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے سے، تو اسلامی تعلیمات میں بھی اور اس کو بھی بگاڑنے کے لیے انہوں نے کچھ چالیں چلنی شروع کی. تو ان کے کچھ لوگ ہوتے تھے، پہلے بھی یہ چیز رہی ہے اور ابھی بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آ جائیں گے، کہ اس بظاہر اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو عبداللہ بن سبا یہودی، ایک نام ہے عبداللہ بن سبا یہودی، وہ یہودی ہی تھا، ابن سبا بھی کہتے ہیں، پر عبداللہ بن سبا یہودی یہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک نام ہے، ایک حقیقت ہے، اسلام قبول کیا اس نے بظاہر، اور اسلام قبول کر کے اس نے آ کر کے مسلمانوں کے جو سیدھے سادے لوگ تھے ان کے کانوں میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی. سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پہلے یہیں سے شروع ہوتی تھی، ان کے خلاف جو ہے باتیں کانوں میں ڈالنا شروع کر دی. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کہیں ذمہ دار ہوتا ہے، اور خاص طریقے سے پورے ملک اور پورے علاقے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، یعنی خلیفہ ہے، امیر ہے، اتنی بڑی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، تو لوگ اب اس سے کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا ان کے پاس آ کر کے دیکھو ایسا کیا ایسا کیا، ان کے خلاف کافی لوگوں کا ذہن خراب کرتا رہا. یہ ایسے ذہن خراب کرتے کرتے اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی تھی لوگوں کی، اور یہی بلوائیوں کی جماعت تھی، اور یہی حقیقت میں خوارج کی جماعت ہے. حقیقت جو خوارج کی جماعت کے تعلق سے ہے، وہ حقیقت میں خوارج کی جماعت یہی ہے. سب سے پہلے شروعات یہی سے ہو گئی تھی ان کی، اور یہ لوگ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پورا ذہن بنائے. جو تو ذہن بننے کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید بھی کر دیا، انہی لوگوں کے ہاتھوں سے وہ مارے گئے تھے، لیکن اس میں بعض سیدھے سادے صحابہ بھی، یعنی کبھی یہ نہ سمجھیے کہ ان تمام لوگوں کو جو اس میں شریک تھے، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ وہ خوارج، نہیں، اس میں بعض سیدھے سادے صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے، انہی کے بہکاوے میں آ گئے تھے، انہوں نے ان کا ذہن خراب کر دیا تھا، تو وہ بھی اس میں جو ہے شریک ہو گئے تھے. ایسا ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہی لوگوں نے پہلے آگے بڑھ کر کے بیعت کر دیا تھا، اور بعد میں اور لوگ بھی جو ہے بیعت کیے، اس طریقے سے ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور ان کو بھی ہم اپنے عقیدے کے لحاظ سے سچا خلیفہ مانتے ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں جن کی تعداد ہے، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، تو بالکل خلیفہ راشد ہے اور صحیح طریقے سے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی گئی. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رشتے میں آتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس رشتے کی وجہ سے اپنے آپ کو ان کا ولی سمجھتے ہوئے، مقتول کا جو ولی ہوتا ہے اسلامی لحاظ سے اس کو حق ہوتا ہے مقتول کے خون کا قصاص جو ہے طلب کرنے کا، خود لے نہیں سکتا ہے لیکن امیر وقت سے یا قاضی وقت سے طلب کرے گا کہ قصاص لیا جائے، اس کو یہ حق ہوتا ہے. تو اس کے لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے یہ حق طلب کرنے لگے کہ آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قتل میں حصہ لیا ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کیجئے اور ان سے پہلے قصاص لیجئے، اس کے بعد ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی یہ تھی کہ کوفے کا یہ پورا جو ہے ماحول اس سلسلے میں خراب کیا گیا تھا. مصر اور کوفہ یہ دو جگہیں تھیں جہاں پر یہ سازش زیادہ کامیاب ہوئی تھی، جو عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش تھی وہ سازش زیادہ تر یہیں دو جگہوں پہ کامیاب ہوئی تھی. تو مصر یہ کوفے کے کافی لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو ان کا ذہن بالکل وہی تھا، انہوں نے اپنی جڑیں کافی مضبوط کر لی تھی وہاں اس علاقے میں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ معاملہ ایک دو آدمی کا نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے قصاص میں قتل کر دیں اور بات یہیں تھم جائے گی. جو ان کے پیچھے ہیں، جہاں سے ان کو بیک اپ مل رہا ہے، وہ پورے جو ہے اچھی طاقت ہے پوری، ہو ان کا مقابلہ ابھی ہم نہیں کر سکتے. ان کا یہ تھا کہ آپ آ جائیے، آپ کے ساتھ جو ہے ایک اچھی فوج ہے مسلمانوں کی، جو بہت ہی طاقتور فوج اس زمانے کی مانی جاتی تھی، جو شام کے رہنے والے تھے یہ لوگ، جو سیریا کا علاقہ ہے ابھی، تو وہاں کے یہ لوگ رہنے والے تھے، تو وہاں کی ہی پوری فوج ان کے ہاتھ میں تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کہا کہ وہ لوگ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ آسانی سے بعد میں نپٹ سکتے ہیں. تو پہلے ان کا مطالبہ تھا کہ آپ اندر آ جائیے، لیکن بہرحال یہ آپس میں کہا سنی ہوئی، اس کی وجہ سے معاملہ بہرحال حل نہیں ہوا. اور کوشش زیادہ اس میں انہی لوگوں کی تھی کہ مسئلہ حل نہ ہونے پائے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو عبداللہ بن یہودی جو ہے سبائی پارٹی کہا جاتا ہے اس کو، جو اصل میں یہودی تھا، یہ اسی کے لوگ تھے. یہ بھی ہے کہ مستشرقین، جو ابھی لفظ میں نے آپ سے کہا تھا، انہوں نے پوری کوشش کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کا گڑھا ہوا ایک نام ہے عبداللہ بن سبا یہودی، تاریخ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. انہوں نے اپنی چیزوں کو، اپنی جو ان کے درمیان چیزیں پیش آئی ہیں، جو اختلافات ہوئے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے یہودیوں کے سر یہ پوری چیزیں مڑھنے کے لیے کہ یہودیوں نے یہ کیا ہے، ایک نام انہوں نے گڑھ لیا ہے عبداللہ بن سبا یہودی کا. اس لیے عربی میں ایسی کتابیں بھی پائی جاتی ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی ایک حقیقت ہے، صرف خیال نہیں ہے، یعنی واقعی معنی میں وہ شخص تھا اور اس نے ایسا یہ کام کیا ہے. یہ عربی میں کتابیں جو اس کے بارے میں موجود ہیں. تو عبداللہ بن سبا یہودی کی پارٹی کے لوگوں نے جب یہ لوگ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا جڑ کر کے رہے کہ دونوں کو ملنے نہیں دیں گے، پوری کوشش کی انہوں نے، آخرکار معاملہ صفین کے میدان میں آمنے سامنے دونوں آ گئے، لڑائی کا مسئلہ جو ہے پیش آیا. لیکن اس میں بھی پوری کوشش یہی تھی دونوں طرف سے کہ لڑائی نہ ہو بلکہ صلح ہو جائے، آپس میں جو ہے مل جائیں اور لڑائی نہ ہونے پائے، پوری کوشش یہی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوشش کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے لیے کوشش کر رہے تھے. اسی لیے دونوں طرف کے جو صحابہ ہیں، یا خود یہ دونوں خاص طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں لوگ زیادہ اس سلسلے میں بد زبانی کر جاتے ہیں، ان کو باغی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے کہہ دیا جاتا ہے، یہ غلط چیزیں ہیں، غلط طرح کے الفاظ ہیں جو ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. انہوں نے بھی کوشش کی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوشش کی کہ دونوں آپس میں مل جائے اور کوئی بات نہ ہونے پائے، لڑائی کی نوبت نہ پیش آئے. لیکن انہوں نے کوشش ایک دوسری کی، جب دیکھا کہ یہ دونوں مل جائیں گے، اور ان کے ملنے کے بعد ابھی میں نے آپ سے کہی دی یہ بات کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی سوچنا تھا کہ اگر ہمارے پاس طاقت زیادہ آ جائے گی تو ہم ان سے نپٹ سکتے ہیں، اس کے بعد پریشانی نہیں آئے گی. تو ان کو یہ احساس تھا کہ دونوں اگر مل گئے تو سارا کے سارا معاملہ ہمارا آئے گا، ہم قتل کر دیے جائیں گے. اس لیے نہ ملنے پائے، اس کے لیے انہوں نے ایک دوسری جو ہے چال چلی. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بڑا ہی یعنی مظلوم قسم کا، جن پر بڑا ظلم کیا گیا ہے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کا جو پورا خاندان ہے، ان کے باپ یاسر یہ بھی مسلمان ہیں، ان کی بیوی جو ان کی ماں ہے یعنی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، تو ان کو بڑا ستایا تھا اس کے پہلے کفار مشرکین نے ان کے اسلام لانے کی وجہ سے، سمیہ ان کا نام ہے، نام سنے ہوں گے آپ بار بار، تو کافی ستایا گیا تھا ان کو، کافی جو ہے نقصان پہنچایا گیا، کافی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ صبرنا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو یاسر کے گھر والوں، تمہاری ہماری ملاقات جنت میں ہوگی، یعنی تمہارے لیے جنت ہے، تم صبر کرو. ایسی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. یہ بھی جو قیامت کی علامتوں میں یہ چیزیں چونکہ داخل ہے اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ بات فرمایا تھا، جب یہ دو دو اینٹ اٹھا کر کے لا رہے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو لوگ اینٹ، صحابہ اکرام نے اس میں کام کیا تو ایک ایک اینٹ دو سے لوگ اٹھاتے تھے، یہ دو دو اینٹ اٹھا کر کے لاتے تھے اور لا کر کے جو ہے رکھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ کیا ہی خوب ہے عمار بن یاسر کے لیے جو اتنا کام یہ کر رہے ہیں. لیکن اسی موقع پر آپ نے یہ بات کہی کہ تقتلہ الفیۃ الباغیہ، لیکن ان کو قتل کرے گی باغی جماعت. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے اس موقع پر کیا کہا تھا کہ ان کو قتل کرے گی ایک باغی جماعت. صحابہ کرام کو یہ چیزیں معلوم تھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہے، عمار یہ جو ہے عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ چیز معلوم ہے، دیگر صحابہ کو یہ چیز معلوم ہے، اور صحابہ کے ساتھ چونکہ یہ روایتیں ہوتی رہتی ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کا علم تھا، ان باغیوں کو بھی بلوائیوں کو بھی اس کا علم تھا کہ عمار بن یاسر ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو باغی جماعت جو ہے قتل کرے گی. اور باغی جماعت کے بارے میں یہ بات قرآن کے اندر ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر کوئی جماعت مسلمانوں کی باغی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ تم جنگ کرو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے. تو جنگ چھیڑنے کے لیے انہوں نے وہاں پر یہ سازش کی کہ عمار بن یاسر کو خود قتل کر دیا، اور قتل کر کے ان کو لا کر کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں ڈال دیا. ارے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو کس نے قتل کیا ہے، ہاں اس کو قتل کر کے ان کے خیمے میں ڈال دیا تھا، میں جو الٹا کہہ گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی، کیونکہ اس زمانے میں آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی، تو ایک طرف ان کی جو ہے فوج تھی، ایک طرف جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، تو ان کی جماعت میں رات کے اندھیرے میں ان کو قتل کر کے لا کر کے ان کو جو ہے رکھ کر کے چلے آئے یہ لوگ. یہ ساری چیزیں جو ہے ہو گئی. جب صبح میں اٹھے دیکھا یہ صورت حال، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اس کو جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، امیر معاویہ کو معلوم ان کو قتل کر دیا گیا ہے، سب پریشان تھے اس کے بارے میں. یہاں سے بات شروع ہوئی کہ جو ہے تم لوگوں نے قتل کیا، تم لوگ باقی جو ہے جماعت ہے، اس کا مطلب یہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو باقی جماعت قتل کرے گی، جو بھی باقی ہوگی قتل کرے گی. یہ سب جب مسئلہ پیش آیا تو وہاں پہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خود بھی، اور بعض تاریخی روایتوں میں یہ بات ہے اور یہی سب سے مناسب بات ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ تم لوگوں نے قتل کر کے یہاں ڈال دیا ہے، ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ہم لوگوں نے ان کی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، سلسلے میں یہ کام تم لوگوں کا ہے، تم لوگوں نے ایسا کر کے ہمارے اس میں ڈال دیا ہے. برحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی جگہ پر حق میں تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی جگہ پر حق میں تھے. اصل یہ کام کن کا تھا، انہی لوگوں کا جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور جن کو اب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ دونوں مل گئے تو ہمارے خلاف کاروائی ہوگی، تو دونوں کو لڑانے کے لیے پہلے ان کو قتل کر کے امیر معاویہ کے خیمے میں ڈال دیا کہ اب اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہ حکم قرآن کے اندر ہے کہ جو باغی جماعت ہو اس کے ساتھ جنگ کرو. اس طرح سے جنگ کی شروعات کی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن اصل باغی جماعت یہی تھی. باغی جماعت نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور یہ جنگ بھی جو پیش آئی تھی ایک غلط فہمی کے نتیجے میں پیش آئی تھی, اور یہ ساری وجہ وہی تھی کہ لوگوں نے جو سازش کر کے ذہن کو خراب کیا تھا اس کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی. اگر یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں رہیں سامنے رہیں تو کبھی بھی کبھی کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بات ذہن میں نہیں آتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, انہوں نے ایسا کیا. بیچ کے کچھ لوگوں نے ایسا جو ہے کروا دیا تھا, ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو کہا ہے حدیث میں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں لڑیں گی, اور جنگ بھی بڑی جو ہے زیادہ ہو جائے گی, جنگ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے دونوں میں ہوگی, بڑی جنگ دونوں میں ہوگی. دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوگا کہ ہم حق پر ہیں, ہم صحیح ہیں. اور بات یہی ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک حق پر تھا. اس میں جو باطل جماعت تھی, جو بلوائیوں کی, جو خوارج کی جماعت تھی, وہ جماعت تھی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے لوگ تھے, اور یہ لوگ عبداللہ بن سبا یہودی کے ماننے والے لوگ تھے, اور اسی کی سازش سے یہ لوگ ایک پوری ٹیم ایک تیار ہو گئی تھی, اور لوگوں کا ذہن اسی نے خراب کیا تھا. اس میں کچھ بھولے بھالے صحابہ بھی اس میں جو ہے شامل تھے, تو اس وجہ سے کہ ان کا ذہن ان لوگوں نے خراب کیا, یہ پوری شکل ہوئی تھی. اس کے بعد برحال دونوں میں لڑائی ہوئی, اسی کے بارے میں بات ہے کہ دونوں میں لڑائی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات تھی کہ لڑائی ہوگی, دونوں میں لڑائی ہوئی اور بڑی لڑائی ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی آدمی کو, جو میدان میں قتل ہو گئے وہ الگ بات ہے, لیکن اس کے علاوہ کسی کو پکڑ کر کے قیدی نہیں بنایا, جو کہ سب مسلمان ہیں. جنگ میں ہوتا ہے کہ جب آپ فتح پا جائیں گے تو جو مال چھین کر کے وہ مال غنیمت بن جاتا ہے, اور جو بھی آدمی ملتے تھے اس زمانے میں, چاہے مرد ہو عورت ہو, مرد ہے تو غلام بن گیا, عورت ہے تو لونڈی بن گئی, یہ شکل ہوتی تھی اس زمانے میں. لیکن ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ سب کی سب مسلمان ہیں. یہ صرف غلط فہمی کے نتیجے میں ایک جنگ ہو گئی تھی, جو چیز یہ جو ہے پیش آ گئی تھی. اب یہ بات جو ہے آپ کے سامنے تمہید سمجھ میں آ گئی ہو تو اب میں پیش کرتا ہوں اس کے تعلق سے, تاکہ دونوں کے تعلق سے کوئی غلط فہمی ذہن میں نہ رہا. اسی موقع پر صلح کے ہی اس میں جب جنگ ہوتی رہی, دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے, اپنے بھائی ہی مارے جا رہے ہیں, دونوں کو اس بات کا احساس تھا, تو آخر لوگ اس بات کے لیے پھر تیار ہو گئے کہ صلح کر لیں گے. اور صلح کرنے کے لیے جب تیاری شروع ہو گئی تو ایک جماعت تیسری جو ہے وہاں پر ظاہر ہوئی, وہیں سے خوارج, جو آپ لفظ سنتے رہتے ہیں خوارج کی جماعت, تو سب سے پہلا فرقہ اسلام میں فرقے کی حیثیت سے یہی ظاہر ہوا تھا, اور ان کو خوارج کہا جاتا ہے. ان میں ایسے لوگ بھی بہت تھے جو سبائی پارٹی کے تھے, یعنی انہی سے متاثر ہوئے تھے یہ لوگ, اور کچھ دوسرے بھی اس میں شامل تھے. ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان کے لحاظ سے وہ لوگ درست رہے ہوں, ہم ان کے دلوں پر تو کوئی حملہ نہیں کرتے, لیکن ایک جماعت کی حیثیت سے یہ ایک گمراہ جماعت تھی. جماعت کی حیثیت سے جو ہم خوارج کہتے ہیں, اسی موقع پر یہ ظاہر ہوئے تھے. ان کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی, دونوں کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوئے, اور دونوں میں سے ہر ایک کو جو ہے کافر جو ہے کہنا شروع کر دیا. جو صحابہ ان کے ساتھ تھے ان کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا, اور اس سے بھی بڑھ کر کے یہ کہ دونوں سے الگ ہو کر کے اپنی ایک جماعت بنا لی. اس وقت بعض روایتوں کے لحاظ سے تقریباً 12,000 کی جماعت ہو گئی تھی. ہرورہ ایک جگہ ہے, ہرورہ اس جگہ میں جا کر کے یہ لوگ جو ہے, کوفے کی ہی ایک جگہ ہے, کوفے کا ہی ایک علاقہ ہے, وہاں جا کر کے یہ لوگ اکٹھا ہو گئے اپنے سب کے سب. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا. عبداللہ جب ان کے ساتھ جنگ کرنے کی بات آئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو پہلے انہوں نے یہی کہا کہ ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے, انتظار کریں گے, اگر یہ لوگ مان جاتے ہیں, دین میں دوبارہ آ جاتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے, اور اگر یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ خود جنگ کرتے ہیں تو اس موقع پر ہم ان سے مقابلہ کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی اس موقع پر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں ایسا ہوا کہ انہوں نے کئی لوگوں کو جو بھی ادھر سے گزرتے تھے ان کے علاقے سے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے مسلمانوں میں سے. تو جب یہ شکل پیش آئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کی بات سوچی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں جاؤں, پہلے ان کو سمجھا کر کے آتا ہوں. تو یہ بڑا مشہور جو ہے مناظرہ جو آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوارج کے ساتھ جو پیش آیا تھا وہ اسی موقع پر تھا. تو گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھانے کے لیے, تو جا کر کے انہوں نے ان سے پوچھا آخر تمہاری شکایتیں کیا ہیں, تم کیوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے ہو, آخر تمہاری شکایتیں کیا ان کے خلاف. تو انہوں نے تین شکایتیں جو ہے پیش کی تھیں. پہلی شکایت یہی تھی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان الحکم الا للہ, کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اور علی نے لوگوں کو, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بات ہے اور امیر معاویہ دونوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے انسانوں کو حکم بنایا, جبکہ حکم صرف کس کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس لیے اس آیت کی روشنی میں یہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں. پہلا ان کا اعتراض یہی تھا. دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جب جنگ کی ہے, چاہے جنگ صفین ہو یا اس سے پہلے جو ہے جنگ تھی, اس کو جنگ جمل کہتے ہیں, جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے تھیں اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, تو اس کے بارے میں بھی جو ہے جنگ جمل کے بارے میں کہ انہوں نے جنگ تو کی لیکن قیدی نہیں بنایا, لونڈیاں نہیں بنائی ان کو پکڑ کر کے. جنگ کا کیا فائدہ اگر آپ جو ہے مخالف آدمی جو ہمارا ہے اس کے مال کو آپ مال غنیمت نہیں بناتے, ان کے لوگوں کو آپ قیدی نہیں بناتے پکڑ کر کے, تو فائدہ کیا ہے. یہ دوسرا ان کا اعتراض تھا. اور تیسرا ان کا اعتراض اس سلسلے میں یہ تھا کہ امیر المومنین انہوں نے نہیں لکھا. اپنے نام کے ساتھ صلح جب کر رہے تھے تو اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھا. تین جو ہے انہوں نے اعتراض کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا تو ان کے پاس ویسے بھی وہ ترجمان قرآن مانے جاتے ہیں, مفسر قرآن, قرآن کے سب سے زیادہ بڑے عالم اور سب سے زیادہ قرآن کے بارے میں جاننے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فوراً قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی پہلے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے. خالص جو ہے علمی باتیں ہیں تو آپ کو اس سے یہ بھی فائدہ, دوسرے لحاظ سے بھی فائدہ ہوگا قیامت کی علامتوں کے علاوہ بھی, کہ یہ مناظرہ کیا تھا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے ساتھ کیا تھا. جو پہلا ان کا سوال تھا ان الحکم الا للہ, یعنی حکم صرف کس کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, تو بتایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ قرآن میں جہاں یہ آیت ہے وہاں یہ بھی آیت ہے. آپ کو عورتوں کے تعلق سے قرآن میں یہ بیان ہے کہ اگر کچھ مسئلہ ہوتا ہے گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان تو دونوں کے درمیان صلح کرانی چاہیے, تو صلح کرانے کا بیان ہے اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے قرآن میں کہ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, کہ ایک حکم جو ہے شوہر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے, دونوں بیٹھ کر کے معاملے کو نپٹائیں اور اس کو سلجھائیں, صلح کرائیں دونوں میں. یہ کہاں بیان ہے, قرآن ہی میں بیان ہے. تو قرآن میں تو خود اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے حکم بنانے کے لیے کہا ہے, فیصلہ کرنے کے لیے کہا ہے. ایک دوسری جو آیت پڑھی کہا اسی طریقے سے حج کے موقع پر جو آدمی احرام میں ہوتا ہے اس کو منع ہے کہ وہ کوئی شکار کرے, شکار کرنا احرام کے خلاف ہے, وہ نہیں کر سکتا. جو ہے اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کا فیصلہ, اس کو دم دینا پڑتا ہے, یعنی جو قربانی دینی پڑے گی اس کو, تو کس چیز کا شکار کرے تو اس کے مقابلے میں کس جانور کی قربانی دینی پڑے گی, اونٹ کی یا جو ہے اس سے چھوٹے جانور یا پھر بکری کی, تو کس جانور کی قربانی دینا ہے اس کا فیصلہ کون لوگ کریں گے, اس کے بارے میں قرآن میں یہ بیان ہے کہ تم میں سے دو انصاف والے لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کی اس کو قربانی دینا ہے. تو حج کے معاملے میں بھی انسانوں کو ہی حکم بنانے کے لیے کہا گیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے لحاظ سے تم کو وہ قربانی پیش کرنی ہے, یہ بھی قرآن کے اندر بیان کیا گیا. پھر یہ آیت لے کر کے بیٹھ گئے کہ ان الحکم الا للہ, کہ حکم صرف کس کا ہے, اللہ کا ہے. غلط ہے تمہارا کہنا, بات ان کے سمجھ میں آ گئی جب یہ بیان کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کی گمراہی کا سبب کیا ہے, اس کو پیش کرتے ہیں کہ گمراہ جو فرقے ہیں ان کی گمراہی کے اسباب کیا ہے, تو بہت ساری چیز لوگ پیش کرتے رہتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ ایک ہی سبب پیش کرتا ہوں. اور یہی چیز خوارج جو سب سے پہلا فرقہ ہے اس کے یہاں بھی تھی, اور بعض میں جتنے بھی گمراہ فرقے آئے ہیں سب کے یہاں بھی یہی چیز ہے, یہی چیز سب کے یہاں آپ کو ملے گی. وہ کیا ہے کہ قرآن کی یا حدیث کی کوئی ایک بات لے کر کے بیٹھ جانا اور پورے قرآن اور پورے حدیث کو سامنے نہ رکھنا, گمراہی کے ایک اہم وجہ یہ ہے, اور یہی وجہ تھی خوارج کے گمراہ ہونے کی. وہ لوگ ایک آیت کو لے کر کے بیٹھ گئے تھے اور پورے قرآن کو نظر انداز کیا, ورنہ قرآن میں ایسی کئی جگہوں پہ باتیں ہیں جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ انسانوں میں سے کسی کو کسی معاملے کے لیے حکم بنایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن میں دوسری جگہوں پر اس کا بیان ہے, یہ ان کو یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی مسئلہ شریعت کا کسی ایک حدیث یا کسی ایک آیت سے ثابت نہیں ہوتا ہے, بلکہ پورا قرآن پوری حدیث یہ ہمارا اسلام ہے. اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ پورے قرآن اور پورے حدیث کو سامنے رکھ کر کے کوئی بھی مسئلہ بیان کیا جائے گا, کوئی بھی جو ہے چیز بیان کی جائے گی. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو سمجھایا. دوسرا اب سوال یہ تھا کہ انہوں نے قیدی نہیں بنایا ان کو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے بہت اچھے انداز میں سمجھایا اس کو کہ بولو کہ ان کے ساتھ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. مثال میں سب سے پہلے کس کو پیش کیا؟ عائشہ رضی اللہ, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. کہا کہ ان کے بارے میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ یہ مومن کی مائیں ہیں, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے شادی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ام المومنین ہے, کیا ان کو لونڈی بنا کر کے, لونڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی اس کے ساتھ جو جس کو کہتے ہیں ہم جمع کرنا, ہم بستری کرنا, اس کے لیے جائز ہوتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہو؟ تو تمہاری ماں ہے, کیسے تم لونڈی بناؤ گے ان کو؟ جیسے تم یہ بات ان کے بارے میں سوچ رہے ہو, ایسے ہی جو مومن دوسری عورتیں ان کے بارے میں بھی سوچو. مومن اور دوسرے جو صحابہ کرام ہی تھے, یہ لوگ مومنین تھے, یہ ان کے بارے میں بھی سوچو یہی بات کہ تم ان کو لونڈی اور غلام کیسے بنا سکتے ہو؟ کون سا غلط کام کیا عائشہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ایسا کیا ہے کہ ان کو لونڈی اور غلام نہیں بنایا؟ تو اس پر بھی ان کو کچھ بات سمجھ میں آئی کہ معاملہ تو ہے, یہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے. تیسرا معاملہ تھا کہ ان کے نام کے ساتھ امیر المومنین کا, یہ انہوں نے کیوں مٹایا؟ جب وہ امیر المومنین ہیں, وہ لوگ اعتراض ایسے کرتے تھے, آج بھی کچھ لوگ اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں, تو وہ بات آپ کو یعنی گمراہ لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے استدلال کرنے کے طریقے ملتے رہتے ہیں. تو اس زمانے میں انہوں نے کیا کہا کہ دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی, اگر آپ امیر المومنین ہیں اور آپ نے مٹایا ہے تو آپ نے غلط کیا, اور اگر آپ نے مٹایا ہے, صحیح کیا ہے آپ نے, تو اس کا مطلب کہ آپ امیر المومنین نہیں. یہ طرح عجیب سا ہے نہیں کہ دو میں سے کوئی ایک بات ہے, اگر یا تو آپ صحیح ہیں تو غلط ہے. تو کہا سمجھایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلح حدیبیہ کی مثال دے کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لکھ رہے تھے صلح. تو جب یہ لکھا من رسول اللہ, یعنی صلح کے بارے میں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح ہو رہی ہے, ایک طرف جو ایک فریق یہ ہے دوسرے فریق وہ ہے, تو انہوں نے اعتراض کیا مکے کے لوگوں نے کہ ہم آپ کو رسول اگر مانتے تو یہ سب مسئلہ کیوں پیش آتا, ہم آپ کو رسول نہیں جانتے, آپ کیا لکھیے؟ محمد بن عبداللہ لکھیے, ہم آپ کو صرف محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جانتے ہیں. یہ بات انہوں نے پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مٹا دیجئے اور اس کی جگہ پر کیا لکھ دیجئے, چلیے محمد بن عبداللہ لکھ دیجئے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, میں نہیں مٹایا, آپ نے خود پوچھ کر کے اسے مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھا. اب جواب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا, کیا کہیں گے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح تھا کہ رسول ہوتے ہوئے بھی جب مٹانے کا مطالبہ کیا گیا صلح کے لیے تو انہوں نے اس کو مٹا دیا اور محمد بن عبداللہ لکھوا دیا, تو اگر انہوں نے امیر المومنین لکھنے کے بجائے علی بن ابی طالب لکھوا دیا تو اس میں کیا معاملہ ہے, کیا پریشانی کی بات ہے؟ بات سمجھ میں آئی. تو اس میں بعض روایتوں میں یہ بیان ہے کہ تقریباً 2000 کے قریب لوگ اس میں سے چلے آئے, یعنی انہوں نے توبہ کر لیا اس سے کہ بات بالکل صحیح ہے، ہم جو سوچ رہے تھے غلط سوچ رہے تھے، ان کو ہدایت مل گئی اور وہ لوگ چلے آئے جو ہے، بقیہ لوگ اسی پر جٹے رہے اور مسلمانوں کو جو راستے سے گزرتے تھے پریشان کرتے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کے ساتھ جنگ کی، اس جنگ کو جنگ نہروان کہتے ہیں، جگہ کا نام نہروان ہے تو اسی کے لحاظ سے اس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ان کا وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، خوارج کا وہ آدمی، کہ یہ آدمی جب آپ ایک مرتبہ مال تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ اے دل یا محمد، محمد تم انصاف سے کام لو، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کو غصہ آیا تھا تو صحابہ نے کہا کہ جو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ منافق لگتا ہے، اس کو ہم مار دیں گے، تو آپ نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، اس سے جو ہے ایک نسل آنے والی ہے کہ وہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے بالکل معمولی سمجھو گے، یعنی ان کے دین میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ گئے ان کے پاس تو کہا کہ ہم نے جو دیکھا وہاں پہ منظر، وہاں ان کے دین پر عمل کرنے کا، تو کہا کہ ان کی پیشانیاں یہاں پیشانیوں سے نشان چپک رہا ہے، یہ نشان جو ہے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے، ان کے ہاتھ بالکل جو ہے نشان اٹھے جو کتنی جو ہے سختی کی ہے انہوں نے عبادت کرنے میں، تو عبادت بہت زیادہ یہ لوگ کرتے تھے، اس میں بھی مبالغے سے کام لیتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ چیز خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمائی۔ قرآن بڑے اچھے انداز میں پڑھتے تھے، نمازیں بھی بڑی خشوع خضوع اور بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی گئی تھی، یہ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا۔ تو حدیث میں یہ لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے جو ہے ایک آدمی نکلنے والا ہے، اس آدمی سے ایک نسل جو ہے پیدا ہونے والی ہے، اس کو ذو الخویصرہ کہا جاتا ہے، حدیث میں جو لفظ آتا ہے وہ ذو الخویصرہ۔ اب وہاں پر جب جنگ ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو آخر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ہوئی، یہ لوگ شکست کھا گئے، ہار گئے اس جنگ کو، اور اس میں اس آدمی کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، خوارج کے بارے میں آپ نے پیشین گوئی کی تھی، تو اس آدمی کو مسلمانوں میں جو زیادہ حق کے قریب جماعت ہوگی وہی لوگ اس کو قتل کریں گے۔ تو باقاعدہ اس میں اس کو قتل کیا گیا تھا، اس کو اس کی نشانی سے ڈھونڈا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ ڈھونڈوایا تو وہ آدمی ملا، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حق کے سب سے قریب کون تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری جو جماعت تھی جو حق پر تھی وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، اور تیسری جماعت جو باغی جماعت تھی وہ یہی عبداللہ ابن سبا جو ہے، جو اصل میں یہودی تھا، بعد میں اسلام قبول کر کے، بظاہر اسلام قبول کر کے بعض مسلمانوں کا خلاف کے جو ہے جن جو اس کے خلاف بنایا تھا، یہ وہی شخص تھا اور اسی کے ذریعے سے یہ چیزیں ہوئی تھیں، اور یہی جو ہے باقی جماعت تھی اس وقت کی۔ یہ باتیں تھوڑی سی آپ کے سامنے آئیں اس لیے کہ اس حدیث کی شرح میں اس کو آنا ضروری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے پہلے دو جماعتیں لڑیں گی، بڑی جماعتیں اور بڑی جنگ ان دونوں کے درمیان ہوگی، اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، جنگ صفین سے اس کی جو ہے لوگوں نے شرح کی ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، پانچ منٹ جو ٹائم ہے اس کے لحاظ سے ہم پورا وقت فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس سے، کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ یہ حدیث ہے، یہ آئندہ ہفتے ہوا تو میں آپ کے سامنے جو ہے حدیث لکھ دوں گا بورڈ پہ، لیکن آج میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں حدیث کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک عمل کرنے میں جلدی سے کام لو فتنوں کے آنے سے پہلے، یہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح سے آئیں گے، تاریک رات میں ٹکڑوں کی شکل میں یہ فتنے آئیں گے تمہارے سامنے، اور تم ان فتنوں سے بچو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کرو۔ تو قیامت کے قریب فتنوں کے آنے کی نشاندہی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں پھر آگے یہ فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اتنے فتنے ہو جائیں گے کہ کوئی شخص صبح کیا تھا تو اچھا تھا، اچھا بھلا تھا، ایمان والا آدمی تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ کافر ہو گیا، یا جب شام تھی تو کافر تھا اور جب صبح آیا تو صبح آئی تو جو ہے وہ مومن، یعنی اس کے الٹے بھی جو ہے، یا یہ کہ شام کے وقت میں تو مومن تھا اور صبح کے وقت میں جو ہے کافر ہو گیا. یہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ اپنا دین بیچیں گے دنیا کی معمولی قیمت پر. دین بیچنے کا، ایمان کو بیچنے کا، دنیا کو حاصل کرنے کا اتنا غلبہ ہو جائے گا لوگوں پر کہ لوگ معمولی معمولی چیزوں کے لیے اپنا دین بیچ دیں گے، اپنا ایمان بیچ دیں گے، لوگوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی. اسی حدیث کے تعلق سے ایک دوسری روایت میں یہ بات بھی ہے کہ وہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لیوشکن ان یصب علیکم شر من السماء حتی یبلغ الفیافیا، کہ قریب ہے کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ تم پر آسمان سے برائی تم پر ڈالی جائے گی، شر تم پر ڈالا جائے گا، فتنے تمہارے پاس آئیں گے، بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گے آسمان سے، یہاں تک کہ یہ میدانوں میں بھی پہنچ جائیں گے، ایسی جگہوں پر جو آباد علاقے نہیں ہیں وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو روایت جو صحیح کی روایت ہے وہ پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ فتنے، یہ برائیاں جو بہت زیادہ ہوں گی یہ اوپر سے آئیں گی. من السما کا لفظ ہے عربی میں، سما کہتے ہیں اوپر کے لیے بھی، سما کے اصل معنی عربی میں، عربی کے لحاظ سے یہی ہے کہ اونچی چیز کو عربی میں سما کہا جاتا ہے. تو جو قرآن میں یہ آتا رہتا ہے بار بار کہ آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور آپ جانتے ہیں کہ بارش جو نازل ہوتی ہے یہ بادلوں سے، بادلوں کے بارے میں بھی قرآن میں بیان ہے، تو بادلوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بھی کہا ہے. تو اس کے لحاظ سے کہ ہر اونچی چیز کو آسمان کہا جاتا ہے، یہ اس کے لحاظ سے ہے. تو کس طریقے سے یہ چیزیں، یہ فتنے، یہ برائیاں ایسے آتی جا رہی ہیں، یہ فتنے کیا ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آج کے دور میں جو یہ سیٹلائٹ کا دور ہے، یہ سیٹلائٹ پورا کیا ہے نظام، یہی ہے کہ لوگ اس کو اوپر اپنے اپنے جو ہے جو ان کے سیٹلائٹ جو ان کا یہ ہے اس کو بھیج دیتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے پھر دنیا میں چیزوں کو نشر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. تو جو یہ سیٹلائٹ سسٹم ہے ابھی دنیا کے اندر، اس پر بہت حد تک یہ حدیث فٹ آتی ہے. اس کی اور شرح انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے بعد والے درس میں آئے گی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک.